الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم حج کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور جس طریقے سے آپ نے اس کے آداب ملحوظ رکھے اس کا کچھ مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں حج کے بہت سے مراحل زیر بحث آ گئے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رمی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا. رمی رسول اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن چاشت کے وقت اور بعد کے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد کی. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس موقع پر رمی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ اس طرح کے مواقع پر آپ نے تنبیہ بھی کی لوگوں کو کہ میں اگر عرفات میں کھڑا ہوں گا تو ہر جگہ تو نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی ایک ہی مقام پر کھڑا ہوں گا. اس سے کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ یہی سب سے بہتر جگہ ہے کھڑے ہونے کی. میں اگر کہیں خیمہ لگاؤں گا تو کسی ایک ہی جگہ لگاؤں گا. اس سے بھی کوئی آدمی یہ استدلال نہ کرے کہ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں. اس سے گویا آپ یہ توجہ دلانا چاہتے تھے کہ اگر سب لوگ اسی جگہ کو تلاش کرنے نکل کھڑے ہوں گے تو بڑی زحمت کا باعث بن جائے گی یہ چیز. رمی کے معاملے میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے، یعنی آپ نے کسی موقع پر رمی کرنی تھی. ہم بھی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آخر اپنے لیے کسی وقت کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ محض اس بات کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن رمی کی تو آپ چاشت کے وقت نکلیں. ظاہر ہے کہ اس وقت اس طرح کا ہجوم نہیں ہوتا تھا، ایسی بھیڑ نہیں ہوتی تھی. آپ مزدلفہ سے واپس آئے، قربانی کرنے کا آپ نے انتظار کیا ہوگا، اور قربانی بھی ظاہر ہے کہ لوگ اس وقت وہیں کر رہے ہوتے تھے. اب تو قربانی کے لیے بھی بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو قربانی کے بعد آپ نے چاشت کے وقت یہ کیا. بعد کے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد آپ نے رمی کی، یعنی دوسرے دنوں میں یہ ہوا کہ چونکہ آپ وہیں مقیم تھے تو اس لیے آپ نے انتظار کیا کہ ذرا سورج ڈھل جاتا ہے اور کچھ موسم بہتر ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے جا کے رمی کی. طریقہ کیا اختیار کیا اس کے لیے؟ آپ جمرے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے، یعنی رمی کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جو وہ علامتی ایک ستون بنایا گیا ہے اسی زمانے سے، اب اس کی شکل صورت تبدیل ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ، اب ایک دیوار کی صورت اس کو دے دی گئی ہے. یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ محض ایک علامت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہوئے، بیت الحرام آپ کے بائیں جانب اور منا دائیں جانب تھا، یعنی اس طرح آپ کھڑے ہوئے. پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری اور مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے یہ کنکریاں ماری. پہلے 2 جمروں کے پاس آپ نے وقوف بھی فرمایا، یعنی 2 جمروں کو جب آپ نے کنکریاں ماری تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر آپ نے کچھ دعا کی. وقوف حج کے مناسک میں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور میں یا ٹھہر کر تھوڑی دیر کے لیے دعا کرنا ہے. یہ وقوف عرفات میں بھی ہوتا ہے، یہ مزدلفہ میں بھی ہوتا ہے، تو یہاں بھی آپ نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دعا کی. اور رمی کے بعد قبلہ روح ہو کر دیر تک تسبیح و تحمید، تکبیر و تحریر اور دعا و مناجات کرتے رہے، یعنی جب آپ فارغ ہو گئے رمی سے تو پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک آپ کچھ تسبیح کرتے رہے، کچھ اللہ کی حمد پڑھتے رہے، کچھ تکبیر و تحلیل کرتے رہے، کچھ دعا و مناجات کرتے رہے. البتہ جو جمرہ عقبہ ہے اس کے پاس آپ بالکل نہیں ٹھہرے، یعنی پھر آپ رخصت ہو گئے، فارغ ہو گئے وہاں سے. اس موقع پر اور اس سے پہلے بھی جب 8 ذوالحج کو آپ مکے سے منا آئے تو جتنے دن آپ نے کام فرمایا اس کے دوران میں تمام نمازیں قصر کر کے پڑھتے رہے. یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حج کو چونکہ جہاد کے علامتی اظہار کی حیثیت حاصل ہے، اس میں شیطان کے خلاف جنگ کو سمبلائز کیا گیا ہے، تو اس میں جس طرح مجاہدین کے لیے نمازیں جمع ہو جاتی ہیں، قصر ہو جاتی ہیں، تو ان سارے دنوں میں یہی اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں. مزدلفہ میں بھی نماز قصر اور جمع کر کے پڑھی جائے گی، کوئی نوافل رات بھر نہیں پڑھے جائیں گے. عرفات میں بھی یہی ہوگا، منا میں بھی یہی ہوگا، یعنی منا میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم جب مقیم رہے تو عام طور پر آدمی خیال کرتا ہے کہ ہم ایک عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں تو بہت نوافل پڑھے جائیں یا اس طرح کچھ کیا جائے، کچھ نہیں کیا آپ نے. جب نمازیں پڑھی قصر کر کے پڑھی، یہاں پر جمع نہیں کیا، مزدلفہ اور عرفات میں جمع کر کے بھی پڑھی. اس کے ساتھ علاقے کے بعض چرواہوں نے رات منا میں گزارنے کی بجائے اپنے ریوڑوں کے پاس چلے جانے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ چرواہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے ریوڑ باہر ہیں، ہماری بکریاں، ہمارے اونٹ باہر ہیں، اور اگر ہم یہاں منا میں وہاں رات ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے سنن میں یہ چیز شامل ہے کہ رات کو منا میں قیام کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حج تو کر لیا ہے، باقی مناسک ہم نے ادا کر دیے ہیں، رمی بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ریوڑ باہر ہے، تو اگر ہم رات کو یہاں قیام کرتے ہیں تو ان کی حفاظت کا بندوبست مشکل ہو جائے گا، تو کیا یہ رخصت ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اس کی رخصت دے دی. اور فرمایا یوم النہر کو کنکریاں مارنے کے بعد باقی دو دن کی کنکریاں ایک ہی دن مار لینا، یعنی یہ بھی آپ نے ان کو اجازت دے دی. اس سے گویا لوگوں کے لیے ایک بڑی سہولت کی چیز پیدا ہو گئی کہ اگر کوئی اضطرار ہے، کوئی مجبوری ہے، کسی کی کوئی سفر کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں فوراً نکلنا ہے، اب لوگوں کو یہ مشکل بعض اوقات پیش آ جاتی ہے جو لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور خاص طور پر انٹرنیشنل فلائٹس پر، تو نہیں ملتا ان کو موقع اس کا کہ زیادہ دن قیام کر سکیں، تو اس رخصت سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو ان کی ایک مجبوری کے پیش نظر، عام حالات میں آدمی کو ان مناسک کو ایسے ہی ادا کرنا چاہیے، تو اس سے گویا آپ نے یہ بتا دیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں تو کوئی رعایت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ منا کا قیام ایسی چیز ہے کہ جس میں چونکہ مناسک ایک بار سب ادا ہو جاتے ہیں، آپ کنکریاں بھی مار لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو باقی دو دن کی کنکریاں ہیں وہ بھی ایک دن مار کے اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، یعنی اپنے ریوڑوں کے پاس، اپنے بھیڑ بکریوں کے پاس. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آدمی کو اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس نوعیت کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. قربانی عام طریقے سے ہوئی، یعنی جو قربانی کرنے کا طریقہ ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. تاہم ایک سوال اس کے بارے میں بھی پیدا ہوا کہ حدی کے جانور اگر راستے ہی میں مرنے کے قریب پہنچ جائیں تو کیا کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہدایات ہیں اس سے ہمارے لیے فقہ کے اجتہاد کے بہت سے راز کھلتے ہیں کہ ایسے مواقع پیش آ جائیں تو کیا کیا جائے. تو ایک اہم سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک آدمی نے حدی کے جانور لیے ہوئے ہیں، اب تو خیر کوئی نہ حدی کے جانور لیتا ہے نہ قربانی کی یہ رسم اس طریقے سے ادا ہوتی ہے، وہیں لوگ خرید کے دے دیتے ہیں، لیکن جو بیت اللہ کی اصل قربانی ہے وہ یہی ہے کہ حدی کے جانور لیے جائیں اور پھر ان کو لے کر آدمی وہاں جائے، اور سفر میں بھی وہ ساتھ ہوتے ہیں، ان جانوروں کو خاص طریقے سے کچھ علامتیں قائم کی جاتی ہیں ان کے لیے، ان کے گلے میں کچھ پٹے ڈالے جاتے ہیں تاکہ ہر ایک کو معلوم رہے کہ یہ بیت اللہ کے لیے ہدیہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حدی کے جانور اگر کوئی آدمی یا قربانی کے جانور لے کے آ رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ راستے میں کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ معلوم ہوا کہ جانور زندہ نہیں رہے گا، کیا کیا جائے؟ قربانی کا جانور ہے، بیت اللہ کے لیے ہے، مرنے دیا جائے، ذبح کر لیا جائے؟ یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے جسے آپ نے قربانی کے اونٹ دے کر بھیجا تھا یہ سوال پوچھا، یعنی ان کو حضور نے کچھ قربانی کے اونٹ دیے تھے کہ آپ اس کو لے کر ہمارے آگے آگے چلیں، تو انہوں نے کہا جی کہ اتنے سارے اونٹ ہیں میرے ساتھ جا رہے ہیں، تو اگر رستے میں یہ صورت پیش آ جائے، معلوم ہوتا ہے وہ ذہین آدمی تھے اور فقیر آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں. آپ نے فرمایا ذبح کر کے، یعنی یہ نہیں کہ ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا، اگر معلوم ہو جائے کہ اب یہ اس طرح بیمار ہو رہے ہیں یا مرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں تو ذبح کر کے ان کے نال خون میں ڈبونا اور کوہان کے قریب رکھ دینا، پھر ان کا گوشت نہ تم کھانا تمہارے ساتھی کھائے. یعنی قربانی کے یہ جانور جو ہیں یہ پھر یہ صدقہ ہو جائیں گے، ان کا گوشت خود استعمال کرنا جائز نہیں رہے گا. اور چونکہ آدمی نے آگے جانا ہے، یعنی سفر ہو رہا ہے نا، رستے میں آدمی نے آگے جانا ہے، جانور ذبح کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو فرمایا جانور ذبح کر دیے جائیں، ان کے نال اتار کے خون میں ڈبو دیے جائیں اور کوہان کے قریب رکھ دیے جائیں. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یعنی وہ اس کو کوئی مردار یا اس طرح کی چیز نہیں سمجھیں گے. تو بعد میں آنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے، وہ اس کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں، کھائیں جو بھی چاہے کریں، لیکن تم کو اس کے گوشت میں سے کچھ نہیں کھانا، پھر یہ صدقہ کر دیا جائے. یہ گویا آپ نے اس کے معاملے میں تعلیم دی. اگر غور کیجئے تو اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی ایک جانب ایک ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ جس میں آپ قربانی کے جانور کو اس کی جگہ تک نہیں پہنچا سکے، تو آپ نے اس کو صدقہ قرار دے کر یہ کہا کہ ذبح کر دیا جائے، اور دوسری جانب یہ بات بھی بتا دی کہ ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے، بعد میں آنے والوں کے لیے کرامت مقرر کر دی جائے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، ان کے لیے قربانی کا ایک جانور ہے، وہ اس کا گوشت استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. حجت الوداع کے موقع پر حضور نے خود بھی حلق کرایا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی اسی کو ترجیح دی، کیونکہ سر کے بال مڑوانے کے بارے میں دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، آپ چاہیں تو حلق کروا لیں یعنی اس طرح سے سر مڑوا دیں، اور چاہیں تو حجامت بنوا لیں جیسے آدمی حجامت بنواتا ہے. قرآن مجید کے بیان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فضیلت زیادہ حلق کی ہے، اس لیے کہ یہ بھی میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو گویا نظر پورا کر کے اللہ کی غلامی میں دے دینے کی علامت ہے، تو اس وجہ سے حلق کی کرانے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ عمرے کے لیے آئے تو پہلے آپ نے حجامت بنوا دی، یعنی اس وقت حلق نہیں کروایا، اور پھر اس کے بعد جب حج کیا تو اس میں آپ نے حلق کرا دیا. یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس سے مختلف بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن آدمی کو خواہش ہوتی ہے کہ حضور نے کیا کیا تھا اس موقع پر یہ جانے، تو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ حضور نے خود بھی حلق کرایا تھا اور آپ کے بعد صحابہ نے بھی اسی کو ترجیح دی. تاہم اس کا پورا موقع ہے کہ کوئی آدمی کسی ضرورت کے تحت محسوس کرے کہ حلق کرانا اس کے لیے موضوع نہیں ہے تو قصر بھی بہت کافی ہے، حج ہو جائے گا، عمرہ بھی ہو جائے گا. ابن عمر کی روایت ہے کہ سر منڈوانے والوں کے لیے آپ نے 3 مرتبہ اور بال کٹوانے والوں کے لیے 1 مرتبہ دعا فرمائی، یعنی جب دعا کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ حلق کروانے والوں کے لیے میں یہ دعا کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب بار بار پوچھا گیا تو 1 مرتبہ. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خود آپ کے نزدیک ترجیح اسی بات کی ہے کہ حج کے موقع پر آدمی حلق کروا دے. یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ قصر کے مقابلے میں حلق کی فضیلت بہرحال زیادہ ہے. اس کے ساتھ ہی جو حج و عمرہ کا بعد ہے وہ اصلاً تو پورا ہو جاتا ہے. اب اس کے علاوہ بعض روایتیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دوران میں لوگوں نے بعض اور سوالات بھی پوچھے جو ان مناسک سے متعلق تو نہیں ہیں لیکن حج کے بارے میں بحثیت مجموعی کچھ سوالات ہیں. آپ سفر پر نکلے تھے، مقصد بھی یہی تھا کہ آپ خود بھی حج کریں اور لوگوں نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ بھی پوچھ لیں، تو اس موقع پر کچھ سوالات لوگوں نے کیے ہیں. یہ جو سوالات ہیں یہ ہمارے یہاں روایتوں میں نقل ہوئے ہیں، ان کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک یہ کہ ایک عورت نے اپنا بچہ آپ کی طرف اٹھایا اور پوچھا کیا یہ بھی حج کر سکتا ہے، یعنی ایک بیوی اپنا بچہ کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے تھی اور اس نے حضور کو دیکھا تو یہ پوچھا کہ یہ میرا بچہ بھی ہے، یہ بھی حج کر سکتا ہے، حج کرا دوں اس کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس کا اجر تمہارے لیے، یعنی گویا اصول بھی بیان کر دیا اور یہ بات بھی بیان کر دی. آدمی کے جذبات ہوتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے بچہ ساتھ ہے تو احرام باندھ لیجئے، حج کرا دیجئے، اس کی تربیت ہوگی ایسے ہی جیسے آپ ایک نابالغ بچے کو نماز پڑھاتے ہیں، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کے ان شاعر سے واقف ہو جائے. لیکن اس کا اجر کس کو ملے گا؟ ظاہر ہے کہ نابالغوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، بچوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، وہ تو ابھی مکلف ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس کا اجر تمہارے لیے، اس لیے کہ تم نے اس کو حج کرایا ہے تو اس کا اجر تمہیں مل جائے گا، حج تم کرا سکتی ہو، یعنی عمل کرا دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اجر کا قانون تبدیل کر دیا ہے، وہ تمہارے ہی لیے ہوگا. دوسری یہ کہ قبیلہ خسم کی ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے باپ پر حج فرض ہے مگر وہ اتنا بوڑھا ہے کہ سواری پر ٹھہر بھی نہیں سکتا، یعنی حج تو فرض ہے، اس کے اوپر استطاعت ہے، مال ہے، آ سکتا ہے، لیکن اپنی صحت کا حال یہ ہے کہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ سواری پر بھی نہیں بٹھایا جا سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کر سکتی ہوں. ظاہر ہے اصول یہاں بھی وہی ہوگا کہ اس کی طرف سے حج کر سکتی ہو، اجر کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، اس لیے کہ تم نے ایک نیکی اور خیر کا کام کیا ہے، اس کو پورا کر دیا. تیسری یہ کہ جوہینا کی ایک عورت نے حضور سے پوچھا میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی، یعنی اس نے اپنے لیے یہ منت مانی تھی کہ میں حج کروں. ایک تو حج وہ ہے نا کہ جو آدمی ایک فریضے کے طور پر کرتا ہے، ایسے ہی جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا، یہ کام ہوا تو میں 2 نفل پڑھوں گا، تو قریب میں لوگ تھے وہاں عرب میں تو حج کی بھی بعض اوقات اسی طرح نظر مان لیتے تھے. تو اس نے پوچھا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ضرور کرو، کیا اس پر قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی؟ یعنی اگر اس نے کوئی لوگوں کی ذمہ داری لی ہوتی اپنے اوپر تو ادا کرتی نا اس کو، حالانکہ قرض تو اسی پر تھا، تمہارے اوپر تو نہیں تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ کا قرض ہے تو فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے، اسے بھی ادا کر دو، اس لیے کہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے. لیکن اجر کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے کہ قرض ادا کرنے والے کے لیے، یعنی جس نے یہ کام کیا ہے اللہ اسی کو اجر سے نوازے گا. چوتھی یہ کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے حج کے دوران میں یہ کہا کہ لبیک ان شبرما، شبرما کی طرف سے لبیک، وہ طلبی ہے نا حج کا، لبیک اللہم لبیک، تو اس نے یہ کہا کہ شبرما کی طرف سے میں لبیک لبیک کر رہا ہوں. آپ نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے، میرا ایک بھائی ہے تو میں یہاں پہ تلبیہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اس کی طرف سے بھی. آپ نے پوچھا اپنا حج کر چکے ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کر لو، اس کے بعد شبرما کی طرف سے کر لینا. یعنی یہ گویا بتا دیا کہ جو اس نوعیت کی چیزیں ہیں جن میں آدمی اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اپنے کسی بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یا کسی اور بوڑھے کی طرف سے، یا عزیز کی طرف سے اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تعلق داری میں یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے معاملے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اجر و ثواب کے کام ہے، جو آدمی کو اس کا اجر مل جاتا ہے نوافل کی حیثیت سے، جو اس کے اوپر اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کو پہلے اسے ادا کرنا چاہیے۔ اس سے بھی یہ تعلیم دے دی کہ جہاں تک دین کے احکام کا تعلق ہے، اس میں فرائض کی حد تک پہلے اپنا فرض آدمی کو ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ اپنی طرف سے نوافل ادا کرے یا کسی اور کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں، مسلم کی روایت میں آتا ہے، یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ان کا اجر کس کو ملے گا؟ ان کا اجر اس کو ملے گا جو کام کرنے والا ہے، یعنی جو ہماری طرف سے جذبات کا اظہار بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی انسان کو مل جائے گا۔ پانچویں یہ کہ حجت الوداع کے موقع پر حضور منیٰ میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی آپ نے یہ اہتمام کیا کہ جب منیٰ میں فارغ ہو گئے تو کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا کہ کسی نے کچھ پوچھنا تو پوچھ لو۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ مجھے معلوم نہ تھا، میں نے قربانی سے پہلے بال منڈوا لیے۔ آپ نے فرمایا آپ قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ کسی نے پوچھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا آپ رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ غرض یہ کہ کسی بھی چیز کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ آپ کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس سے بھی گویا آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے آدمی حج کے مناسک میں تقدیم و تاخیر کرے، یہ تو ظاہر ہے کہ کسی کو نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس ایسا کرے گا بھی نہیں، جب وہ سفر کر کے حج کرنے کے لیے گیا ہے تو جو ترتیب ہے حج کی وہی کرے گا، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے، کسی مشکل میں پڑ جانے کی وجہ سے، جو کام پہلے کرنا تھا وہ بعد میں ہوا، جو بعد میں تھا وہ پہلے ہو گیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے نہ کوئی قربانی کرنے کی ضرورت ہے، نہ کفارہ دینے کی ضرورت ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اگر بھول کر کوئی غلطی ہوئی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، علم کی کمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ چھٹی یہ کہ حرم مدینہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مکے کو حرام ٹھہرایا ہے، میں نے اسی طرح مدینہ کو حرام ٹھہرایا ہے۔ یعنی آپ نے گویا اپنے شہر کے بارے میں یہ بتایا کہ میں نے بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے حرمت کی دعا کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جس نوعیت کا حرم مکہ ہے وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے بھی دعا کی تھی، تو اب اس کے بعد میری یہ دعا اللہ نے قبول کر لیا، لہذا اس کے دونوں کناروں کے درمیان میں کوئی شخص نہ کسی کا خون بہائے، نہ شکار کرے، نہ قتال کے لیے ہتھیار اٹھائے، اور نہ کسی درخت کے پتے جھاڑے، الا یہ کہ جانوروں کو کھلانا پیش نظر ہو۔ یہ حرم کے آداب ہیں۔ تو جو حرم کے آداب مکے کے بارے میں ملحوظ رکھے جاتے ہیں، آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے دیں کہ مدینے کو بھی یہی حیثیت حاصل ہو جائے، تو اللہ نے اس کی اجازت دی، چنانچہ اسی وجہ سے اب ان کو حرمین کہا جاتا ہے، یعنی یہ دونوں گویا حرم بن گئے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے مدینے میں کوئی بدعت پیدا کی یا بدعت پیدا کرنے والوں کو جگہ دی، اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ اتنی شدید بات جو آپ نے فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ آپ کا مستقر اور مرکز ہے، اور وہاں پر لوگ جو عمل بھی کریں گے عام طور پر لوگ اس سے دین اخذ کرتے ہیں، تو اس لیے خاص طور پر یہ بتایا کہ میرے اس شہر میں ہر شخص متنبہ رہے کہ یہاں دین میں کوئی نئی بات نہ پیدا کی جائے۔ ساتویں یہ کہ اپنی مسجد میں نماز کو آپ نے بیت الحرام کے سوا باقی سب مسجدوں میں ہزار نمازوں سے بہتر قرار دیا، یعنی یہ گویا مسجد حرام کے بعد ایک بڑی فضیلت ہے جو آپ کی مسجد کے لیے بھی آپ نے بیان فرمائی۔ اور اپنے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر ٹھیک اس مقام پر ہے جہاں قیامت میں میرا حوض ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے نکلتے تھے تو ظاہر ہے کہ روزانہ ہی پانچ وقت نماز پڑھانے کے لیے بھی چل کر اپنے ممبر کے قریب آتے تھے۔ وہی مسلح ہے آپ کا، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں ممبر ہے اس کے قریب ہی آپ کا مسلح ہے، تو وہاں تک آپ آتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے اور اس ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ بھی دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو یہ شرف و اعزاز بخشا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ اس کو بین ہی جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ سارا کا سارا جو حرم کا پیالہ ہے یہ بھی ایک حوض کی شکل اختیار کر لے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ممبر ٹھیک اس جگہ پر ہے جہاں قیامت میں میرا حوض ہوگا، گویا یہ زمین کا حصہ ایسا ہے جس کو اللہ نے یہ خصوصی شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سرزمین کو یہ اہمیت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی بعثت کے لیے اس کو منتخب کیا، اور پھر یہ غیر معمولی شرف حاصل ہوا کہ وہ محبت وحی بنی، اور پھر قرآن مجید وہاں نازل ہوا، اگر یہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہوں تو یہ کوئی ایسی بعید بات نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا شرف ہے، وہ جس کو بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
تمام عبادات کو ایسے کرنا جیسے کہ ان کے کیے جانے کا حق ہے یقیناً ایک مشکل کام ہے. حج جو ایک طویل دورانیے کی عبادت ہے, اس میں اگر ساتھ میں والدین اور بیوی بچے بھی ساتھ ہوں, اور جو رویہ وہاں پہ جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں عرب ممالک کے لوگ, یمنی یا مصری ٹیکسی ڈرائیور یا دکاندار, وہ بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان سے انہیں آرام باندھے, ان سے جو بھی ہم بات کریں گے, جو بھی مطالبہ کریں گے, یہ پورا اسے کر سے کریں گے اور کوئی غصہ لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. اس میں میں نے سنا کہ اگر واپس حج سے آنے کے بعد اگر کوئی صدقہ دے دے تو کوئی اگر ایسی اونچ نیچ رہ بھی جائے تو وہ کور ہو جاتی ہے, کہاں تک درست؟
حج میں بھی, حج کے علاوہ بھی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تلافی کا اصل معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ سے توبہ و استغفار کی جائے. آپ کوئی صدقہ بھی دے دیں, کوئی قربانی بھی دے دیں تو بہت اچھی بات, اس میں کیا شبہ ہے, ضرور دے دینا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ احرام کھولنے کے لیے عورت اپنی سر کی چوٹی کے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام کھولے, لیکن میں نے سنا ہے کہ عورت اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر لوہا یا کینچی یا اس طرح وغیرہ استعمال نہیں کر سکتی, اگر کرے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. یہ کہاں سے سنا آپ نے؟ ایسی کوئی بات نہیں, اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر لوہا یعنی کینچی یا اس طرح وغیرہ استعمال نہ کرے, یہ کوئی عورتوں کا توہمات میں سے کوئی چیز ہوگی, اسلام میں اس طرح کوئی مسئلہ نہیں. یعنی عورتیں بھی جس طرح سے ان چیزوں سے بال کاٹ سکتی ہیں, مرد کاٹ سکتے ہیں, ایسے ہی عورتیں بھی کاٹ سکتی ہیں, میں کوئی رکاوٹ نہیں. تو یہ آپ نے کوئی صحیح بات نہیں سنی. یہ کہتے ہیں کہ بعض عمارتیں ہیں جو جیومیٹری کی ایک خاص شکل میں بنائی جاتی ہیں, اور مصر کے فرعونوں نے جو احرام بنائے تھے ان کو بھی اسی اسکیل پر بنایا تھا. امریکہ اور فرانس اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی ان کو یادگار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کہ واشنگٹن میں بھی کہتے ہیں کہ کسی نوعیت کی عمارت موجود ہے. تو رمی کے دوران میں جن جمرات کو پتھر مارے جاتے ہیں ان کی شکل بھی ایسی ہے. ان کی کوئی متعین شکل نہیں, یہ تو ایک مٹی کے ڈھیر کی شکل میں ہوتے تھے, بعد میں ستون کی شکل میں لوگوں نے تعمیر کر دیے, اب انہوں نے ڈھاکے دیوار بنا دیے. تو ان کی کوئی ایسی متعین شکل نہیں بالکل, تو اس میں شیطان کا کوئی علامتی اظہار اس نوعیت کا نہیں ہے. ہیں یہ شیطان کی علامت کے طور پر ہی بنائے گئے, لیکن کوئی صورت نہیں اس کی خاص بنائی گئی. مختلف زمانوں میں یہ لوگ تبدیل کرتے, اب دیوار کی طرح کر دیا انہوں نے. جدہ سے احرام باندھ سکتے ہیں, یہ میرے نزدیک اگر آپ موجودہ ذرائع سے جاتے ہیں وہاں پہ, جیسے جہاز ہے یا اس طرح ہے, تو آپ بغیر کوئی نیت کرے جدہ اتریں اور اس کے بعد جدہ کی میکات سے احرام باندھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہے تو ایک اجتہادی نقطہ نظر, لیکن میرے خیال میں موجودہ ذرائع مواصلات میں یہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. بعض لوگ حج کے بعد احرام سنبھال کر رکھتے ہیں اور اپنے وفات پانے والے قریبی رشتہ داروں کو متبرک موت کے بعد بطور کفن استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں. ان کے بارے میں واضح کر دیں. آدمی چونکہ حرم میں جاتا ہے, اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ مجھے انہی میں دفنا دیں, تو میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی غلطی کی بات ہے, لیکن کوئی مخصوص اس کے ساتھ عقائد وابستہ کر لینا کہ اس سے آپ کی مغفرت ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا, یہ توہمات ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہر کپڑا اللہ کے نزدیک اللہ ہی کا پیا ہوا کپڑا ہے, آپ اس میں دفن کر دیں. ہمارے تو سب سے بڑے آدمی نے حضرت ابو بکر نے فیصلہ کر دیا تھا, انہوں نے کہا کہ مجھے میرے کپڑوں ہی میں دفنا دینا, یہ جو تمہارے کپڑے ہیں اور جو تم کفن دیتے ہو یہ کسی زندہ کام آ جائے. تو ہمارے یہاں تو یہی ہے, اس میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی.